ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے. عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حت الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے, جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا, معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ دو مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ. آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں.
ہوا سلسلہ اسپیشلٹیز آف دا اسلامک منتھ, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
If we look at ourselves in today's time, somebody said that actually we have kept our homes so neat and clean such that they resemble or they look like museums because they're so neat and clean, and yet we hardly even stay in those houses. We only have limited time that we spend in our homes, yet our houses are so much immaculate, like as if they are galleries and show houses, etc. And yet when it comes to the masjid, we really feel bad about the situation that we see in our masajid when it comes to cleanliness and neatness of the masajid.
Let me discuss the one point, mashallah, got a beautiful point. Sayyidina Hassan Basri radiallahu anhu has narrated that a mutaqif is granted reward of performing Hajj every day. Person sitting in itikaf, what is the reward? Subhanallah, he gets the thawab of Hajj for every day. And mashallah azza wa jal, Hazrat Sayyidina Atta Khurasani rahmatullahi says, a mutaqif is like a person who comes in the court of Allah azza wa jal and says, oh Allah, my glorious Rabb, I won't leave until Allah tabarak wa ta'ala forgives me.
اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت.
میرا نام عمران ہے, میں بریلی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنیں اعتکاف میں بیٹھ کر گھر کا کام کاج کر سکتی ہیں؟
دیکھیں, اعتکاف میں جب بیٹھے ہیں تو اصل مقصود تو عبادت ہے, اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عبادت مقصود ہوتی ہے, تو وہی کیا جائے جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں اعتکاف میں, عبادت کے اندر, تلاوت قرآن کریم کے اندر, ذکر و اذکار تسبیحات کے اندر مصروف رہیں, دینی کتابیں پڑھنے میں مصروف رہیں. باقی اس کے علاوہ مسجد بیت میں رہتے ہوئے اگر کوئی کام جو ہے وہ کر رہی ہیں, سبزی کاٹ رہی ہیں یا کوئی سلائی کر رہی ہیں, تو اگر مسجد بیت میں رہتے ہوئے یہ کام کریں گی تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا اور یہ کام ناجائز بھی نہیں ہوگا. مگر وہ یہ کہ مقصد جو ہمارا ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت ہے, تو ان کاموں کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اس سے دور ہو جائیں گے. تو اس بات کا خیال کرتے ہوئے جو اصل مقصد ہے اس پر مکمل طور پر توجہ دے کر اپنا مکمل وقت جو اعتکاف کہے وہ اسی میں صرف کیا جائے.
ٹھیک ہے, اور اپنے جو مسجد بیت کا حصہ اس کی تو صفائی کر سکتے ہیں.
ہاں, اس کی صفائی وغیرہ کر سکتے.
میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک فلیٹ بک کرایا ہے اور اس میں تقریباً 20 لاکھ روپے ابھی تک ادا کر دیے ہیں, اور باقی ابھی جو ہے بہرحال اس کی قسطیں چل رہی ہیں. تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ 20 لاکھ روپے جو ہم نے فلیٹ میں نے اپنے لیے بک کرایا ہوا ہے اس پہ زکات ہوگی یا بس وہی مال جو اس کے علاوہ فی الحال میرے پاس ہے اس پہ زکات ہوگی؟
دیکھیں, فلیٹ جو کہ خریدا ہے تو اگر تو بیچنے کی نیت سے فلیٹ خریدا ہے تو فلیٹ پر زکوٰۃ لازم ہوگی کہ وہ مال تجارت میں شمار ہو جائے گا. اور اگر بیچنے کے لیے نہیں خریدا بلکہ اس لیے خریدا ہے کہ میں یہاں پر کرائے پہ بنا کے دے دوں گا, کرائے پر دے دوں گا, یا یہ ہے کہ میں اس میں خود جو ہے وہ اپنا گھر بنا کر کل کو رہوں گا, یا اپنے بیٹے کو دے دوں گا یا اپنی بیٹی کو دے دوں گا, اگر اس طرح کی نیتیں ہیں, بیچنے کی نیت نہیں ہے, تو اس صورت میں یہ مال تجارت میں شمار نہیں ہوگا. اور جب مال تجارت میں شمار نہیں ہوگا تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. جو 20 لاکھ روپے دے دیے وہ تو اس کی قیمت کی ادائیگی میں ادا کر دیے, تو اس صورت کے اندر ان 20 لاکھ پر تو زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں, جس صورت کے اندر انہوں نے اگر بیچنے کے لیے خریدا مال تجارت بنے گا تو اس صورت میں 20 لاکھ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ فلیٹ کی جو مالیت ہوگی, فلیٹ کی جو مالیت ہوگی اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. مثلاً انہوں نے بھرے جو ہے وہ 20 لاکھ روپے اور کل ٹوٹل جو ہے وہ فلیٹ جو ہے اس کی قیمت ہے 1 کروڑ روپے. اب اس میں سے انہوں نے مزید کتنے بھرنے ہیں یہ دیکھ لیں. مثلاً 80 لاکھ کا انہوں نے خریدا ہے لیکن اب جو ہے وہ اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے 2-4 سال میں 6 سال میں, تو جو ویلیو موجودہ ہوگی اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. جتنی ادائیگیاں ابھی کرنی ہیں وہ مائنس ہو جائیں گی اور بقیہ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی.
میرا یہ سوال ہے دارالفتاء السنت میں کہ کیا جہیز کے سامان پر زکوٰۃ واجب ہے یا فرض ہے جو کہ سارا سال ایسے پڑا رہتا ہے اور استعمال نہیں ہوتا؟
دیکھیں, زکوٰۃ ہوتی ہے مال نامی پر, اور مال نامی کے اندر سونا آ جاتا ہے, چاندی آ جاتی ہے, مال تجارت آ جاتا ہے, پرائز بونڈ کرنسی وغیرہ شمار ہوتا ہے. تو جو جہیز کا سامان ہے, تو اگر تو زیورات وغیرہ ہیں تو ان پر تو زکوٰۃ لازم ہوگی, وہ چاہے استعمال میں آئیں یا نہ آئیں, بہر صورت زکوٰۃ لازم ہوگی جبکہ وہ نصاب کی مقدار میں موجود ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈنر سیٹس ہیں یا جو ہے وہ اور جہیز کا اضافی سامان ہے, تو وہ چونکہ مال نامی نہیں ہیں تو اگرچہ وہ لاکھوں روپے کا ہی کیوں نہ ہو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ہاں, اگر اس کی مالیت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی جو ہے وہ مالیت کے برابر ہے تو اس کی وجہ سے جس کی ملکیت میں وہ سامان ہے قربانی بھی لازم ہوگی اور صدقہ فطر جو ہے وہ لازم ہوگا. زکوٰۃ تو لازم نہیں ہوگی کیونکہ زکوٰۃ مال پر لازم ہوتی ہے, جبکہ صدقہ فطر مال پر لازم نہیں ہوتا بلکہ فرد پر لازم ہوتا ہے. تو جو شخص 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال کا مالک ہے, اگرچہ وہ مال مال غیر نامی ہے, تو اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے لیکن صدقہ فطر اور قربانی ضرور لازم ہو جاتی ہے.
کہ نماز تسبیح با جماعت اگر مرد پڑھ رہے ہوں اور دن کو پڑھ رہے ہوں تو اس میں قرات اونچی کر سکتے ہیں, اور جو پیچھے مقتدی ہیں ان کی اگر تسبیحات پوری نہ ہو جہاں جہاں پڑھنی ہے تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟
نماز تسبیح جو ہے یا اور دیگر جو بھی نوافل دن کے اندر ادا کیے جائیں تو دن کے نوافل کے اندر آہستہ تلاوت کرنا واجب ہے. جیسے دن کی جو نمازیں ہیں فرض, ان میں بھی آہستہ تلاوت ہوتی ہے, تو یہیں دن میں جو نوافل ادا کیے جائیں گے وہ چاہے صلاۃ التسبیح کے ہوں یا اور کوئی نوافل ہوں, ان میں آہستہ تلاوت کرنا ضروری ہے, آہستہ تلاوت کریں. اور یہ ہے کہ دوسرا ان کا سوال کہ تسبیح رہ گئی, مقتدی سے تسبیح رہ گئی, امام صاحب رکوع میں چلے گئے, مقتدی نے 15 نہیں پڑھی 10 پڑھی تھی, تو اب یہ کیا کریں؟ تو اب یہ ہے کہ اگر مقتدی سے تسبیحات رہ گئی ہیں تو دوسرے مقام پر اس کو پورا کر لے, تعداد کو دوسرے مقام پر پورا کر لے. مثلاً قیام میں 15 پڑھنی تھی, اس نے 10 پڑھی اور امام رکوع میں چلا گئے, اب یہ رکوع کے اندر جا کے 15 پڑھ لے تاکہ وہ تعداد مکمل ہو جائے, یا رکوع میں 12 پڑھ لے اور پھر امام اٹھ جائے تو بقیہ 3 جو ہے وہ سجدے کے اندر مکمل کرے, کسی بھی مقام کے اوپر اس کی گنتی کو پورا کر لیں. اور اگر نہیں کر پا رہے کہیں بھی, ہر جگہ امام صاحب جو ہے وہ پہلے چلے گئے, تو بھی نماز تسبیح کی جو ہے وہ ہو جائے گی, اس میں کراہت نہیں ہے.
اس کے بعد سلسلہ مدنی قاعدہ ہوا, آئیے ملاحظہ کرتے ہیں.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, تختی نمبر 17 کے قواعد میں چونکہ یہ مداد کی تختی پر مبنی ہے اور مد کے معنی پہلے عرض کیا گیا کہ دراز کرنا اور کھینچنا ہے, اور اس کے دو سبب ہیں حمزہ اور سکون, صحیح نا؟ اور مد کی 6 اقسام بیان کی گئی تھی, مد متصل, مد منفصل, مد لازم, مد لین لازم, مد عارض اور مد لین عارض. یہ کل 6 مد کی اقسام ہیں. تو اب یہ 6 مد کی اقسام اس تختی میں کون کون سے کلمے پر اپلائی ہوتا ہے, کہاں کہاں یہ مد کس کلمے میں پائی جاتی ہے, تو اس کی صرف پہچان کر کے ہم انشاءاللہ اپنے آج کے سبق کی طرف بڑھیں گے تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تختی نمبر 17 آپ کے سامنے ہے یا اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس میں آپ دیکھ لیجئے پہلی دو مد، مد متصل اور مد منفصل، ان دونوں کے جو کلمات ہیں، جن جن کلمات میں یہ مد پائی جاتی ہے، وہ پہلی دو لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، جا آ جی آ سے لے کر ہا اولائی اور یا بنی اسرائیلا تک، یا بنی اسرائیلا تک، یہ جتنے بھی کلمات ہیں ان کے اندر مد متصل اور مد منفصل کا قاعدہ پایا جا رہا ہے. اب اس کی مزید پہچان کرنے کے لیے آئیے ہم ان کلمات کی طرف بڑھتے ہیں. پہلے قاعدہ سمجھ لیجئے، مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جا آ. اب یہ پہلا کلمہ جا آ اور مثال بھی دی گئی ہے جا آ، اس سے تو پتا چل گیا کہ یہاں پر مد متصل کا قاعدہ پایا جا رہا ہے. مزید پہچان کرنے کے لیے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں جیم الف زبر جا، پہلا کلمہ دیکھیے، اس تختی کا پہلا کلمہ جا آ، جیم الف زبر جا ہے اور اس کے بعد حمزہ آ گیا، اور حمزہ اسی کلمے میں ہے اس لیے یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا. اچھا دوسرا کلمہ دیکھ لیجئے، جی آ، یہاں پر بھی یہی ہے، یا مدہ کا قاعدہ پایا جا رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، تو یہ حمزہ جو ہے یہ مد کا سبب ہے اور حمزہ اسی کلمے میں موجود ہے، لہذا یہاں پر بھی مد متصل کا قاعدہ ہوگا. آگے ہے واللائی، یہاں پر بھی مد متصل کا قاعدہ ہوگا. وجہ کیا ہے اس کی دیکھ لیجئے، لام پر ہے کھڑا زبر، لام پر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے، صحیح نا، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، واللائی کا حمزہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، صحیح ہے، حمزہ یا زی ای، تو یہ حمزہ جو ہے یہ اسی کلمے میں ہے، حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پر کون سی مد ہوگی، مد متصل. آگے ہے سیعت، سیعت میں بھی آپ دیکھ لیجئے حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پر بھی مد متصل کا قاعدہ ہوگا. اولائی کا، یہاں پر بھی مد متصل کا قاعدہ ہوگا کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں ہے. حدائق، یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے مد متصل کا قاعدہ ہوگا. آگے ہے قرون، یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، مد متصل کا قاعدہ ہوگا. اب یہ جتنی بھی مثالیں تھیں یہ سب کی سب مد متصل کی مثالیں تھیں، اور مد متصل کا قاعدہ کیا ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جا آ. اب ہے مد منفصل کا قاعدہ، دوسرا قاعدہ ہے مد منفصل، یعنی حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے فی انفسکم. اب مد منفصل کہاں کہاں پائی جا رہی ہے تو وہ کلمات دیکھ لیتے، قرو ان کے بعد اولیاء، یہاں پر بھی مد متصل کا قاعدہ ہے، صحیح. آگے ہے بما انزلا، بما انزلا سے مد منفصل شروع ہو جاتی ہیں، مد منفصل یعنی حمزہ دوسرے کلمے میں. اب آپ دیکھیے بما الف مدہ ہے، اس کے بعد انزلا، حمزہ دوسرے کلمے میں، حمزہ نون کے ساتھ مل رہی ہے، بما انزلا، اس لیے یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. اسی طرح قالو آمنا میں بھی یہی ہے، قالو واو مدہ حرف مدہ، قالو اس کے بعد حمزہ ہے اور حمزہ آمنا دوسرے کلمے کے ساتھ ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پر بھی مد منفصل کا قاعدہ ہوگا.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ نماز کے احکام،
آپ قیام میں اسی انداز سے رہیں جو آپ کو انداز بیان کیا گیا ہے. اب آپ نے رکوع میں اس انداز سے جانا ہے کہ لفظ اللہ کی الف سے آپ کا انتقال شروع ہوگا اور اکبر کی را پر آپ منتقل ہو جائیں گے، مدینہ دوبارہ کھڑے ہو. دیکھیں بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جس میں اسپیڈ بھی رکھنی ہوگی, یعنی نماز کو سنتوں کے لحاظ سے اگر آپ نے پڑھنا ہے تو اس کے لیے بعض مواقع پہ آپ کی اسپیڈ ہلکی ہوگی اور بعض میں آپ کی اسپیڈ تھوڑی زیادہ ہوگی. جتنے آپ الفاظ ادا کریں گے اس کے مطابق آپ کی اسپیڈ ہونی چاہیے. جیسے اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں گئے تو آپ بہت آہستہ 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 منتقل ہوں گے, اور نارملی ایسا نہیں ہوتا. رکوع میں جانے کے لیے بندہ تیزی سے جاتا ہے, تو پھر آپ تکبیر بھی تیزی سے ادا کریں, مثلا اللہ اکبر, اور اس میں آپ رکوع میں چلے جائیں. اب آپ لفظ اللہ کو یہاں دراز کریں گے اور آہستہ آہستہ جائیں گے تو یہ سنت پوری نہیں ہوگی. جلدی بولنا ہے اور جلدی جانا ہے. نارمل انداز سے تکبیر کہیں اور نارمل انداز سے جائیں, تکبیر کو کھینچے نہیں اس مقام پر. مدینہ ابھی بھی کھینچا ہے بازوں نے, پیٹ اچھی طرح بچھی ہو کہ پانی کا پیالہ ٹھہر جائے, گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا ہے, انگلیاں آپ کی پھیلی ہوئی ہوں گی, ہاتھوں میں خم نہ ہو, انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں گی, کمر سیدھی ہوگی اور جھکیں گے آپ. مشق کرنی پڑے گی, سر اونچا نیچا نہ ہو, قدموں پر نظر ہونا چاہیے. قدموں پر نظر رکھیں گے تو سر سیدھا رکھنا آسان رہے گا, اور ٹانگیں سیدھی ہوں گی.
اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت.
میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے, لیٹس سے 5 سال پہلے 7 سال پہلے 2008 میں کسی نے اسلام قبول کیا ہے, تو اس کی قضائے عمری جو ہے وہ 2008 سے وہ پڑے گا یا جب سے وہ بالغ ہوا جب سے اسے قضائے عمری ادا کرنی ہے؟
کوئی اسلام قبول کرتا ہے اور اس کو بھی 3-4 سال گزر گئے, نمازیں اگر بالفرض نہیں پڑھتا تو اب قضا کرے گا, تو قضائے عمری وہ جو 3-4 سال اسلام کے اس کے وہ کرنی پڑے گی یا جب سے بالغ ہوا ہے, بھلے وہ کفر کا زمانہ تھا اس کا؟
دیکھیں زمانۂ کفر میں کوئی شخص تھا تو اس وقت جتنے بھی سال اس کے گزرے ہیں, مثال کے طور پہ 25 سال کی عمر میں مسلمان ہوتا ہے یہ, اور 3-4 سال تک نماز اس نے نہیں پڑھی اور اب اس کو ذہن ملتا ہے کہ نماز اس نے پڑھنی ہے, تو گزشتہ 25 سال سے پہلے چونکہ زمانۂ کفر تھا, یہ کافر تھا اور وجوب نماز اس پہ نہیں تھا, تو اس لیے پچھلے یعنی جس وقت سے یہ بالغ ہوا اس وقت سے لے کے 25 سال قبول اسلام کے وقت تک جو بھی نمازیں اس کی گزری ہیں, جو نمازوں کے وقت آئے اور اس نے نہیں پڑھی ہوں گی چونکہ کافر تھا, تو اس پہ پچھلے زمانوں کی نمازوں کا مطالبہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
جس وقت یہ مسلمان ہوا, دائرہ اسلام میں آ گیا, اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گیا, اب اس پہ نماز فرض ہو گئی,
بالغ بھی تھا,
بالغ بھی تھا اور نماز فرض ہو چکی ہے, تو اب اگر کوئی نماز اس نے چھوڑی تو اس کی اس کو قضا عمری کرنی ہوگی.
10 تولے سونے پر کتنی زکات بنتی ہے؟
10 تولے سونے پر زکات,
جی
تو اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا, اور 7.5 تولے سونے میں اب یہ چونکہ بڑھ چکا ہے تو اب یہ جو اضافی سونا ہے نصاب سے جو زائد سونا اس کے پاس آ گیا, تو اس میں فارمولہ شریعت مطہرہ کا یہ ہے کہ سونے کے نصاب کے ہم 5 حصے کریں گے.
ٹھیک ہے,
تو 7.5 تولے کو اگر ہم 5 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ایک حصے میں 1.5 تولہ,
ٹھیک ہے,
یہ آتا ہے. اس ایک حصے کو شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں خمس کہا جاتا ہے, خمس نصاب.
ٹھیک ہے,
تو اب سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا, اب اس کے اوپر جتنا بھی سونا زائد ہوگا تو اب ہم یہاں یہ دیکھیں گے کہ وہ زائد سونا یہ خمس نصاب کے برابر ہے یا کم ہے.
صحیح,
اگر کم ہے
7.5 کے اوپر مزید
سونا, مثال کے طور پہ 7.5 تولے سونا نصاب ہے, اب ان کے پاس ہے 8.5 تولہ,
یعنی صرف 1 تولہ پڑا,
1 تولہ اضافی ہے, تو یہ 1 تولہ جو اضافی ہے یہ 7.5 تولے کا جو خمس ہے 5واں حصہ اس سے کم مقدار ہے, 1/5 حصے کی مقدار ہے 1.5 تولہ, تو اب 7.5 تولے پر زکات ہوگی, جو اضافی 1 تولہ ہے 8.5 تو اس پہ زکات نہیں ہے.
ٹھیک ہے, صرف ایک پر نہیں ہے,
جی اس 1 تولہ پہ نہیں ہے, بقیہ 7.5 تولہ پہ زکات ہوگی. اچھا, اب اس کے بجائے اگر یوں ہوتا کہ کسی کے پاس 9 تولہ سونا ہوتا تو 9 تولہ سونا ہونے میں 7.5 تولہ یہ نصاب پورا ہو گیا, اضافی جو سونا ہے وہ خمس نصاب کے برابر ہے, خمس نصاب سونے کے اعتبار سے 1.5 تولہ بنتا ہے, تو 7.5 اور 1.5 تولہ یہ 9 تولہ ہو گیا، تو اب یہاں پہ پورے 7.5 تولہ کی بھی زکات دیں گے، اور جو اضافی 1.5 تولہ خمس نصاب کی مقدار ہے اس کی بھی زکات دیں گے.
صحیح.
اب ان کا جو سوال تھا کہ وہ 10 تولہ سونا کسی کے پاس ہے، تو 10 تولہ سونے پہ زکات کس طرح ادا کی جائے گی؟ تو 7.5 تولہ سونا نصاب کے برابر ہے. اب اس سے اوپر جو زائد ہیں وہ ہیں 2.5 تولہ.
صحیح.
تو اب ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ زائد سونے میں خمس نصاب کتنی بنتی ہیں.
ٹھیک ہے.
تو یہاں 7.5 تولے کا جو خمس نصاب ہے وہ 1.5 تولہ ہے، اور یہاں 1.5 تولہ 9 تولہ ہونے پر بن جائے گا. اضافی جو 1 تولہ ہے دسواں، اس دسویں تولے میں چونکہ خمس نصاب نہیں بن رہا تو یہ معاف ہے. تو گویا ان کو جو زکات دینی ہے، جس کے پاس 10 تولہ سونا ہو اور اس کے پاس روپے پیسے چاندی مال تجارت کچھ بھی نہیں ہے، صرف 10 تولہ ہی سونا تھا، تو اس کو زکات 9 تولہ سونے کی دینی ہوگی. 7.5 تولہ یہ نصاب والی، اور جو اضافی 1.5 تولہ جو خمس نصاب ہے اس کی زکات اس پہ لازم ہوگی. تو گویا یہ 9 تولہ سونا کی زکات ادا کرے گا. جو اضافی 1 تولہ ہے شریعت مطہرہ نے اس کی زکات معاف فرمائی ہے.
اور اگر اس کے پاس چاندی بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں تو اب بھی؟
ہاں، اگر چاندی بھی اس کے پاس ہے، اس کے پاس مال تجارت ہے، یا روپے پیسے پرائز بونڈ ملکی غیر ملکی کرنسی ہے، تو اس صورت میں اب جو ہے نا وہ 7.5 تولہ سونے سے زائد جتنا بھی سونا ہے 10 تولہ تک، اس کو اور روپے پیسے چاندی ہے تو ان سب کو ملا کر اب اس کا جو 40واں حصہ ہوگا وہ زکات میں ادا
تو سارا ہی ملا دیں گے، سارا ٹوٹل پہ 40واں جی کریں گے.
میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو روزے کی حالت میں، کیا وہ انجیکشن کر سکتا ہے؟
انجیکشن لگوا سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟
روزے کی حالت میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے. انجیکشن چاہے نسوں کا ہو یا گوشت میں لگنے والا ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یا کسی کو ڈرپ لگنے کی ضرورت پیش آ گئی تو ڈرپ چڑھنے سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن کسی روزہ دار کا اس لیے ڈرپ لگوانا کہ تھوڑا جسم میں پانی بھر جائے گا، پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی، تو اس طریقے اس بنا پر اس طرح ڈرپ لگوانا منع ہے.
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلے، اس کا یہ عمل اس کے لیے 10 سال اعتکاف کرنے سے بہتر ہے، اور جو شخص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتا ہے، اور ان میں سے 2 خندقوں کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کے فاصلے سے زیادہ ہے. ایک روایت میں ہے کہ تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلے تو یہ عمل میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی شریف علی صحیح الصلاۃ والسلام میں 2 مہینے اعتکاف کرنے سے افضل ہے. تو مسلمان کی پریشانیاں دور کرنی چاہیے، ان کی حاجتیں پوری کرنی چاہیے.
پیارے پاپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کوئی شخص دربار پہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے فلانا فلانا کام ہو جائے تو میں دربار پہ چادر چڑھاؤں گا، اگر اس کی منت پوری ہو جاتی ہے تو وہ چادر لے کے آتا ہے، 7 ڈول باجے بھی ساتھ بجاتا آتا ہے، ایسا کرنا کیسا؟
مزار شریف پر جو چادر کی منت مانی تو یہ چادر چڑھانا جائز ہے، البتہ منت واجب نہیں ہے کہ اس کو پورا کرے لیکن چڑھا دے چادر، اچھی بات ہے. البتہ ڈھول باجے تو حرام ہے، وہ چاہے منت میں ہو یا بغیر منت کے ہو، بلکہ اگر ڈھول باجوں کی منت مانی تب بھی اس منت کو پورا نہ کرنا واجب ہے، پورا نہ کرے ورنہ گناہگار ہوگا.
میرا آپ سے سوال ہے، کیا خرگوش کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ اور شادی میں جو لوگ پیسے نکالتے ہیں ان کو لٹانا چاہیے یا نہیں؟
خرگوش کا گوشت حلال ہے، کھا سکتے ہیں، اور شادی میں پیسے لٹا سکتے ہیں، چھوارے بھی لٹا سکتے ہیں، اور جس کو لٹانے کے لیے دیے وہ خود نہیں رکھ سکتا، لٹا دے.
بعض اوقات ہمارے یہاں شادیوں کے اندر ڈھول ڈھمک کے ہو رہے ہوتے ہیں، اس پر بھی پیسے لٹائے جا رہے ہوتے ہیں.
نہیں، ڈھول ڈھمک کے والی شادی میں برات میں شرکت کرنا ہی ناجائز ہے، گناہ ہے. تو اس میں پیسے لوٹنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے. یہ پرگم باجے بھی بچتے ہیں، تھے پہلے تو اب بھی شاید، اب تو اور لیٹسٹ صورت ہوگی اس کی، تو یہ سب گناہ کے کام ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر شادی خانہ آبادی کارڈ پہ لکھنی نہیں چاہیے، اگر یہ دھندے لے کے بیٹھنا ہے تو خانی شادی خانہ بربادی یہ لکھے، اور گناہوں سے بھرپور بارات روانہ ہوگی یہ بھی ساتھ میں لکھیں، تاکہ جو پرہیزگار لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں، آپ ایسی شادیوں کے شر سے بچیں اور دور رہیں، کہ کہیں ان پر کوئی بلا نازل ہوئی، آفت نازل ہوئی تو ہم پر نہ پڑے۔ ظاہر ہے پھر خانہ بربادیاں ہو بھی تو رہی ہیں، خوب گانے باجے ڈول ڈمک کے بچتے ہیں، غیر شرعی رسومات ہوتی ہیں، تو شادی خانہ آبادی بھی کہاں ہو رہی ہے، کسی کسی کی ہو رہی ہے، ورنہ گھر میں چک 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 جھگڑے لڑائی روٹ من، پھر غصہ آتا ہے تو 1 2 3۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے کہ شادی کی میٹھی میٹھی سنت جو ہے وہ حقیقی معنوں میں سنت کے مطابق ادا کرنے کی سعادت بخشے۔ بہار شریعت جلد دوسری صفحہ نمبر 480 مسئلہ 30، شادیوں میں روپے پیسے لوٹانے کے لیے جس کو دیے وہ خود لوٹائے، دوسرے کو لوٹانے کے لیے نہیں دے سکتا، اور کچھ بچا کر اپنے لیے رکھ لیے یا گرا ہوا خود اٹھا لے یہ جائز نہیں، اور شکر چھوارے لٹانے کو دیے تو بچا کر کچھ رکھ سکتا ہے اور دوسرے کو بھی لٹانے کے لیے دے سکتا ہے، اور دوسرے نے لٹائے تو اب وہ بھی لوٹ سکتا ہے۔
اگر آدمی غسل کر رہا ہو، غسل سے پہلے فرض پورے کر لے، نانے کے بعد وضو لازمی ہے یا اس فرض میں ریت کی وضو ہو جائے گا؟
اگر وضو کے اعضاء سب دھل گئے، غسل میں دھلتے ہی ہیں، تو اگر جو شریعت کے مطابق غسل کر لیا ہے تو وضو اس میں ساتھ میں ہو گیا، دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے، اس وضو سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو عوام میں یہ کہ ستر کھل جانے یا دوسرے کا کھلا ستر دیکھ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے، کپڑے بدلنے سے بھی وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔
اور اس کے بعد اللہ عزوجل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا، آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں۔
اے مولا تو ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے مولا، اے مالک و مولا ہماری ساری خطائیں معاف فرما دے، یا اللہ عز و جل تو ہم سے راضی ہو جا، اے مولا ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا، اے مولا تو کبھی ناراض نہ ہونا، یا اللہ عز و جل اگر ہمارے کسی عمل کی وجہ سے مولا ہم پر جہنم واجب ہو چکی ہو تو مولا، اے مولا ہمیں جہنم سے رہائی دے دے، اے مولا جنت ہمارا نصیب کر دے، اے مالک و مولا ہمیں جنتیوں جیسے اعمال کرنے کی توفیق دے دے، اے مولا ہمیں نیک بنا دے، ہمیں متقی بنا دے، اے مولا پرہیزگار بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دے، یا اللہ عز و جل اے مولا جو بھی بیمار ہیں مسلمانوں کو شفا عطا کر دے، جو مقروض ہیں یا اللہ ان کو قرضے کے بوجھ سے نجات دے دے، یا اللہ عز و جل جو بے اولاد ہیں اے مولا ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عافیت کے ساتھ عطا کر دے، اولاد والوں کی اولادوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے لیے مغفرت کا سامان بنا دے، اے مولا اے مالک و مولا ہمارے حال پر رحم کر دے، اے مولا ہمارے حال اچھے کر دے، اے مالک و مولا جو ہم سے رخصت ہو چکے ہمارے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اس سے اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، یا اللہ مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں اے مولا ان کی غیب سے مدد فرما دے، یا اللہ ہماری مرادیں پوری کر دے، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے،
بنا دے مجھے نیک۔ صدقہ بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ گناہوں سے ہر دم بچا
ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
ہمیں دین کے دائرے میں زندگی گزارنی ہے اور مسلمان کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرنی ہے۔ تو اب برائی جو ہے وہ جہاں پر بھی نظر آئے گی نا برائی ہے، تو اب اگر صرف ہم یہ کہیں گے اتنی تو برائیاں ہیں، ان سے تو بچانا ضروری ہے، خود بھی بچیں گے اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں گے،
ٹھیک ہے،
لیکن یہ والی جو برائیاں ہیں ان سے نہ خود بچنے کا ذہن ہے نہ بچوں کو بچانے کا ذہن ہے، تو اس طرح کی جو برائیاں ہیں نا جو معاشرتی برائیاں نظر نہیں آتی،
صحیح،
جن کو انفرادی کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ جی تو ذاتی مسئلہ ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے یہ اس کا مسئلہ ہے، اب وہ اتنا زیادہ اس کو وہ کی گئی، یعنی اس کو یعنی ذہنوں کے اندر بٹھایا گیا کہ اب گھروں کے اندر یہ ماحول بن گیا ہے کہ اگر بھائی نماز نہیں پڑھتا، چھوٹا بچہ نماز نہیں پڑھتا تو چلو آگے جا کے پڑھ لے گا، اس کا ذاتی مسئلہ ہے، تو چھوٹا بچہ نہیں پڑھ رہا تو بڑا ہو کے کب پڑھے گا وہ اور کیسے عادی بنے گا، تو آپس میں نیکیوں کا جو ایک ماحول بنانا تھا نا گھروں کے اندر اس کی طرف توجہ نہیں، جب گھر سے یہ اچھی پرورش اور اچھا ماحول نظر نہیں آتا تو تعلیم اور تربیت کے بغیر جب بچہ باہر معاشرتی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس میں بگاڑ اور فساد زیادہ ہوتا ہے، تو پھر وہاں برا ماحول زیادہ ملتا ہے، بری صحبت زیادہ ملتی ہے، تو بعض اوقات تو بگاڑ بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اچھی صحبت مل جائے تو بہت سارے بگڑے ہوئے سدھر بھی جاتے ہیں، تو ہم نے آنا ہے دین کے دائرے کی طرف، تو دینی علم ہوگا تو اس کا دائرہ سمجھیں گے نا کہ کیا کیا حدود اور قیود ہیں جن کا ہمیں اپنی زندگی میں خیال رکھنا ہے، کن لوگوں سے ملنے پر ہماری دینی زندگی کو کتنا نقصان پہنچتا ہے، کہاں رب تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے. یہاں تک کہ والدین
جی جی
جن کا ادب احترام کتنا زیادہ ہے اور جن کی صحبت میں بچہ پروان چڑھتا ہے,
اللہ
تو پالتے ہیں پوستے ہیں بڑا کرتے ہیں,
ٹھیک ہے
ان کی بھی بات کب تک ماننی ہے؟ جب تک وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم کی نافرمانی کی بات نہ کہیں.
اللہ
اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا وہ درس دیتے ہیں یا حکم دیتے ہیں تو اس میں والدین کی بھی اطاعت نہیں ہوتی. تو اس میں والدین کے لیے بھی درس ہے اور اولاد کے لیے بھی درس ہے. والدین خود بھی سیکھیں دین اور اولاد کی اس طرح تربیت کریں. رشتہ داروں کے اپنے حقوق رہتے ہیں, ماں باپ کے اپنے حقوق رہتے ہیں, بہن بھائیوں کے اپنے حقوق رہتے ہیں, لیکن سارے حقوق کی ادائیگیوں کے ساتھ آپ نے اگر بری صحبت ہے اس سے دور رہنا ہے. مثال کے طور پہ قریبی رشتہ دار ہیں وہ سب بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں, اب آپ یعنی یہ کہیں کہ بھائی رشتہ داری ہے, رشتہ داری بھی دیکھنی پڑتی ہے, ہم جائیں گے بیٹھ کے ان کے ساتھ فلم لازمی دیکھیں گے, نہیں دیکھیں گے تو یہ برا مان جائیں گے.
اوکے
تو اب یہ کون سی رشتہ داری ہے بھائی؟ اس رشتہ داری نبھانے کا درس آپ کو کس نے دیا ہے؟
صحیح.
رشتہ داروں کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ بھی دین کے دائرے میں ہوتے ہیں.
ٹھیک.
دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ صلہ رحمی, رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان سے بہت فائدے ملتے ہیں, عمر بڑھتی, عمر میں برکت ہوتی ہے, روزی کے اندر کشادگی ہوتی ہے, تو وہ سارے جائز حقوق ہیں.
ٹھیک.
یعنی ان سے میل جول مناسب رکھنا, جائز دائرے میں رکھنا, ان کی مدد کرنا, جب وہ کسی چیز کی انہیں حاجت ہو تو وہ حاجت پوری کر دینا, ان سے خوش اخلاقی کے ساتھ ملنا اور وقتاً فوقتاً ملتے رہنا, لیکن جائز دائرے کے اندر.
ٹھیک
ہے. اب اگر جائز دائرے کا خیال نہیں رکھیں گے آپ اور آپ دنیا داری کے اعتبار سے
صحیح
گناہوں کے ساتھ بھی ملیں گے اور جناب فضولیات کے ساتھ بھی ملیں گے, تو گناہوں کی جو نحوست ہوگی اور فضولیات کی جو اثرات ہوں گے اسے کیسے بچے گا؟
صحیح.
تو مسلمان جو ہے وہ اسلامی جو نقطۂ نظر ہے اس کے لحاظ سے ہر ایک کے حقوق ادا کرے گا اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا اور دوسرے کو بچانے کی جو اس کی ذمہ داری ہے وہ ادا کرنے کی بہرحال کوشش کرتا رہے.
اس کے بعد علم و حکمت کے مدنی پھولوں سے آراستہ و پیراستہ نگرانی شورا حاجی محمد عمران اتاری مدظلہ العالی کا سنتوں بھرا بیان.
شب قدر میٹھے بڑے اسلام بھائیو بڑی برکت والی رات ہے. اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں, سال بھر کے احکام, اور ملائکہ کو سال بھر کے وظائف و خدمات پر مامور کیا جاتا ہے, اور اسے شب قدر قدر والی رات اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک کلام قدر والا جو نازل ہوا, جس پر نازل ہوا وہ نبی قدر والا, اور اس کے صدقے یہ امت بھی قدر والی ہے. تو اس کی رات کی بڑی برکتیں ہیں, اس کی شرافت اور فضیلت اور قدر کے باعث اس کو شب قدر کہتے ہیں. اس شب میں اعمال صالح مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے. ایسی عظیم رات ہے, غفلت میں گزارنے والی رات نہیں ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں. حدیث پاک میں بہت زبردست فضیلت آئی ہے, مسلم شریف اور بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے, جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ, اخلاص بھی ہونا دکھاوے کے لیے نہیں کرنا, جس سے اجر لینا ہے نا اس کے لیے عبادت کرے, جس نے اس رات میں ایمان و اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی, اللہ تعالی اس کے سال بھر کے گناہ بخش دیتا ہے. کتنی عظیم رات ہے. تو یہ نزول رحمت کی رات ہے. جبریل امین تشریف لاتے ہیں, فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کو جبریل فرشتوں کے ایک جمع غفیر کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں. ملائکہ کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجا رحمت کرتا ہے جو کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر میں مشغول ہوتا ہے, اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان سے مصافحہ کرتا ہے. کتنے خوش نصیب ہے اسے عبادت گزار, اور کتنا محروم ہے وہ شخص جو آج کی رات بھی محروم رہا. حضرت سیدنا عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہم کو شب قدر کے بارے میں بتائیں کہ کس رات میں. دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے, آپ نے ارشاد فرمایا میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں, لیکن فلاں فلاں شخص جھگڑ رہے تھے اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا, اور ممکن ہے کہ اس میں تمہاری بہتری ہو. اب اس کو آخری عشرے کی نویں ساتویں پانچویں راتوں میں ڈھونڈو اور ایک روایت میں تاک راتوں میں ڈھونڈو. تو اب یہاں پر غور کیجئے کہ مسلمانوں کی جو آپس کی جو لڑائی ہے یہ برکتیں اٹھا لیتی ہے, اس میں بہتری نہیں ہے. اس لیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم مسلمان ہیں, جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے, انما المؤمنون اخوۃ, مسلمان بھائی بھائی ہیں. آپس میں لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کوئی پٹھان ہے, کوئی پنجابی ہے, کوئی مہاجر ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی بلوچی ہے, کوئی دوسری زبان کا ہے, ہماری زبانیں مختلف ہیں, ہماری قومیں مختلف ہیں, لیکن ہم سب ہیں مسلمان. ہم ایک اللہ پر, ایک رسول پر, ایک قرآن پر ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں. ہم الحمدللہ اہل بیت سے محبت کرنے والے, تمام صحابہ و خلفاء راشدین وغیرہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں اللہ کے ہر نبی سے پیار ہے. ہم آپس میں کیوں لڑیں, ہم آپس میں کیوں نفرتیں کریں؟ کوئی شرعی وجہ بھی تو ہونا آپس میں کسی قسم کی نفرت کی. تو لڑائی جھگڑے سے برکت اڑ جاتی ہے. آج کی رات یہ صلح کی رات ہے. مغفرت چاہنے کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کر لیجئے, ایک دوسرے سے معاف کر دیجئے, اور ایک دوسرے سے درگزر کیجئے, ایک دوسرے سے تعلق جوڑ لیجئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھیے کہ رب تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے.
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
بہت کوشش کرنی پڑے گی, جہنم کی آگ سے ہمیں کسی صورت آزادی کا پروانہ لینا ہے, ورنہ جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکے گی, اس رب کی عزت کی قسم نہیں ہو سکے گی. جسے جہنم کا عذاب دیا جائے گا, اور سب سے ہلکا عذاب, جو سب سے کم عذاب ہے جہنم کا, وہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اے ماہ رمضان کو پانے والوں, اے عشر رحمت کو پانے والوں, اے اس کی ستائیسویں شب کو بھی پانے والوں, ذرا سوچو, اگر جہنم کی آگ سے آزادی نہ ملی, مغفرت کے پروانے لینے میں کامیاب نہ ہو سکے, اپنی بخشش کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے, اللہ تعالی ناراض ہو گیا, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹھ گئے, کیا بنے گا؟ نماز قضا کرنے کی وجہ سے ہی بدنگاہی کی وجہ سے, فلمیں ڈرامے گانے باجے سننے کی وجہ سے, یا چپ چپ کر اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے کہ لوگوں کے سامنے نیک اور پرہیزگار اور پارسا بنے اور چپ کر گناہ کرتے رہے, چھپ کر بدنگاہیاں کرتے رہے؟ وہ اللہ جانتا ہے جو جہنم اور جنت کا مالک ہے.
جو جزا اور سزا کا مالک ہے وہ جانتا ہے.
چھپ کے لو لو چھپ کے لوگوں سے یہ جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہو رہا ہے.
وہ خبردار ہے, وہ جانتا ہے, وہ علیم ہے, وہ خبیر ہے, وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے, وہ دلوں پر گزرے ہوئے خیالات کو بھی جانتا ہے. آپ اور میں کیا کریں گے وہ اس کو بھی جانتا ہے. نہ دولت کام آئے گی, سنو, نہ شہرت کام آئے گی, نہ چاہنے والے کام آئیں گے, نہ ماننے والے کام آئیں گے. اگر اللہ روٹ گیا اس کے ابھی ناراض ہو گئے, جہنم کی آگ میں جھونک دیا گیا کہیں کے نہیں رہیں گے. سنو, آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس سے دماغ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا اور وہ سمجھے گا سب سے زیادہ عذاب مجھ ہی کو دیا جا رہا ہے. نہ جانے ہماری کون سی ایسی خطا اللہ کو ایسا ناراض کر دے کہ وہ ناراض ہو جائے. اب بتاؤ ہمیں, اگر وہی ناراض ہو گیا تو پھر کچھ بھی کیا کام آئے گا.
حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ایک شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے بچ سکتا ہوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے, اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے سے. کیونکہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے اسے جہنم کی آگ کبھی نہ چھوئے گی. ایک کاش, رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں ہے. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں ہے. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگو رویا کرو, اے لوگو رویا کرو, اگر اور اگر نہ ہو سکے تو رونے کی کوشش کیا کرو, کیونکہ جہنم میں جہنم ہی روئیں گے, یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر ایسے بہیں گے گویا وہ نالیاں ہیں. جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا اور آنکھیں زخمی ہو جائیں گی, ان میں اگر کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں. مفسر شیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, یعنی جیتے جی اپنے گناہوں کے ڈر, رب کے خوف, اس کی رحمت کے شوق اور اس کے حبیب کے عشق میں جتنا ہو سکے رو لو, ایسے رونے کا انجام انشاءاللہ خوشی اور شادمانی ہوگی.
پیارے باپا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ شیطان کے بسوسوں سے بچنے کا طریقہ اور گناہوں سے بچنے کا ذہن عطا فرما دیں.
نیک بننے کے لیے نیک صحبت نہایت مفید ہوتی ہے. جیسے کوئی گٹر کے پانی میں ڈبکیاں لگاتا رہے اور بولے کہ میں صاف کیسے رہوں, صاف کیسے رہا جاتا ہے, میں صاف نہیں رہ پا رہا, تو بس اس کو یوں سمجھے کہ بری صحبت میں رہ کر کوئی اگر بولتا رہے کہ میں نیک نہیں بن پا رہا, نیک کیسے بن جاؤں, نیک نہیں بن پا رہا, تو ظاہر ہے کہ جو لوگ گالیاں بکتے ہیں, بات بات میں جھوٹ کی بات, فلم اور ڈراموں کی اسٹوریاں کرتے رہتے ہیں, گانے گنگناتے رہتے ہیں, فلمی ڈائیلاگ بولتے رہتے ہیں, مذاق مسکری دل آزاری والی کرتے ہیں، نمازوں سے بھی غافل ہوتے ہیں، داڑھی بھی منڈا دیتے ہیں، تو اب ایسے دوستوں کی صحبت میں یہ مطلب کیسے پورا ہوگا کہ میں نے کیسے بن جاؤں؟ تو ان سے جان چھوڑانی ہوگی. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی نجات کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان اپنے قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، اور رونا اختیار کرو. اب نیکیوں میں دل لگانے کے لیے ظاہر ہے کہ نیکوں کی صحبت ضروری ہے، اور نیکوں کی صحبت کے لیے نیکوں کی پہچان ضروری ہے. بعض اوقات وہ بندے نیک نظر آتے ہیں لیکن یا تو وہ نیک صورت ہوتے ہیں، نیک سیرت نہیں ہوتے، بھلے داڑھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ نیک نہیں ہوتے. بعض اوقات بولتے ہیں تو بولتے چلے جاتے ہیں، دل دکھاتے ان کو دیر نہیں لگتی، جھاڑتے ان کو دیر نہیں لگتی، غصہ آئے تو پھر شیطان بھی پناہ مانگ جائے، ایسی حرکتیں کریں. تو یہ نیک، یہ نیکوں کی علامت نہیں ہے تکبر. یا پھر نیک نظر آتے ہیں تو بعضوں کا نظریاتی طور پر ان میں خرابیاں ہوتی ہیں، عقیدے کی خرابی، تو عقیدے کی خرابی یا عمل کی خرابی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. تو اس لیے وہ نیکوں کی پہچان بھی ضروری ہے تاکہ اس میں بھی بندہ مار نہ کھا جائے. کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر.
پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیں کہ کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شب قدر کا علم دیا گیا اور پھر بلا دیا گیا. لفظ بلا دیا گیا، کیا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نسبت کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں.
احادیث مبارکہ میں جو الفاظ ہیں نا، بلا دیا گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کئی احادیث میں اس طرح کے مضامین مل سکتے ہیں. تو اللہ تعالی بھولنے سے پاک ہے، وہ نہیں بھولتا ایک لمحے کے کروڑوں حصے کے لیے بھی. نبی کو اللہ تعالی چاہے تو توجہ ہٹوا دے، وہ رب کی قدرت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہم کو شب قدر کے بارے میں بتائیں. دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن فلاں فلاں شخص جھگڑ رہے تھے اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا، اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو. اب اس کو آخری عشرے کی نویں، ساتویں اور پانچویں راتوں میں ڈھونڈو. تو اس حدیث پاک میں وہ بلانے کا تذکرہ نہیں ہے، وہ تعین یعنی پہلے فکس تھی، اب فکس نہ رہی. اس سے مطلب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، احادیث مبارکہ میں جو الفاظ ہیں نا، بلا دیا گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کئی احادیث میں اس طرح کے مضامین مل سکتے ہیں.
مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
ہر مسلمان کا دل یقیناً جنت کے حصول کے لیے تڑپتا ہے، کاش کہ ہمیں بھی جنت میں داخلہ نصیب ہو، اور کیوں نہ ہو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی جنت کو نوازیں گے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ گناہگاروں کے لیے، کفار کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام دوزخ بنایا ہے، اور جو اس کے مطیع فرما بردار، اس کی اطاعت کرنے والے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق ہوں گے ان کے لیے جنت ایک مقام تیار کر رکھا ہے. جنت کے اندر کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا کیا جنتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں اور وہاں پر آسائشیں بنا رکھی ہیں، ان کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں بنا رکھی ہیں کہ جن کا خیال بھی کسی انسان کے ذہن میں نہ گزرا، نہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا. اور جو مثالیں پیش کی جاتی ہیں کہ جنت میں اس اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اس اس طرح کی چیزیں ہوں گی، ایسے کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی، ایسے محلات ہوں گے، اور اس کی جو تمثیل پیش کی جاتی ہے وہ فقط سمجھانے کے لیے ہے. کہ ظاہر ہے اگر ایک چیز کو ہم نے دیکھا ہی نہیں اور اس کو سمجھنا ہے تو کسی ایسی چیز سے سمجھایا جائے گا کہ جسے ہم نے دیکھا ہو، مثال کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو بڑا ہی خوبصورت حسین سجا رکھا ہے.
بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یعنی میں نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں بنائی ہیں، تیار کی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خطرہ گزرا. اب جنت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا وہ خواہش کے مطابق، یعنی جنتی کو جس شے کے کھانے کی حاجت ہوگی اور خواہش ہوگی فوراً اس کے سامنے آ موجود ہوگی. اور احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اگر جنتی جنت میں کسی پرندے کو اڑتا ہوا دیکھے گا اور اسے یہ خواہش ہوگی، دل میں یہ جی چاہے گا کہ یہ اس پرندے کا میں گوشت کھاؤں، تو فوراً وہ بھنا ہوا اس کے سامنے آ موجود ہوگا. اور اگر پانی وغیرہ پینے کی خواہش ہوگی تو کوزے یعنی کٹورے وغیرہ خود اس کے ہاتھوں میں آ جائیں گے. اور مزے کی بات کہ اس برتن میں اندازے کے مطابق پانی یا دیگر مشروبات ہوں گے، یعنی جتنی خواہش ہے اس سے ایک قطرہ نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا. اور یہ تو مشروبات کا تاب، کھانے کی کیا کیفیت ہوگی؟ صدر الشریعہ صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں کہ کم سے کم ہر شخص کے سرحانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے.
10,000 خادم،
10,000 خادم. خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور ایک ہاتھ میں سونے کا پیالہ، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی. جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی شے کھاتے ہیں تو جس طرح ہماری بھوک مٹتی جائے گی اس کھانے کی لذت ختم ہوتی جائے گی، لیکن جنت کا کھانا ایسا ہوگا کہ جتنا کھاتا جائے گا جنت کی نعمت کی لذت میں کمی نہ آئے گی بلکہ زیادتی ہوگی. اور ہر نوالے میں جنتی کو 70 مزے حاصل ہوں گے اور ہر مزہ دوسرے سے جدا ہوگا.
کیا بات ہے. جنت کے حوالے سے احادیث طیبہ میں آیا ہے کہ جنت میں قسم قسم کے جواہر کے محلات ہوں گے،
سبحان اللہ،
اور ایسے صاف و شفاف ہوں گے کہ ان میں سے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا. جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت غرفا من اصناف الجوہر، فرمایا کہ جنت کے جوہری محلات ہوں گے. فرمایا، کلہ یرا ظاہرہا من باطنہا و باطنہا من ظاہرہا، فرمایا ان کا اندر کا حصہ باہر سے دیکھا جائے گا اور باہر کا حصہ اندر سے دیکھا جائے گا.
سبحان،
اسی طرح جنت کے محلات جو ہوں گے تو اس کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہوں گی.
سبحان اللہ،
یہ بھی حدیث طیبہ کے اندر آیا. چنانچہ مجمع الزوائد کی حدیث مبارک، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی دیواریں وہ جو ہے جنت کی دیواریں جو ہوں گی وہ سونے اور چاندی کی ہوں گی اور مشک جو ہے اس کا مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہوں گی.
کیا بات ہے، کیا بات.
پھر فرمایا کہ ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، زمین اس کی زعفران کی ہوگی، وہاں کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہوں گے.
واہ، کیا.
اور فرمایا ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ جنت عدن جو ہے اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے اور ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے، موتی کی کنکریاں ہیں، امبر کی مٹی ہے. تو یہ جنتی محلات ہیں کہ جس کے اندر مسلمانوں کو، نیک مسلمانوں کو یہ نعمتیں حاصل ہوں گی.
ہے مغفرت کا یہ اشارہ، مغفرت فرما، ہے مغفرت کا یہ اشارہ، تو مغفرت فرما. میری تجھے ہے
رمضان کا واسطہ یا رب میری تجھے مہ رمضان کا واسطہ